الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں ہمارے شیخ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلوک سلیمانی سے تعلیم ہوتی ہے اور تربیت السالک جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے آج انشاءاللہ پہلے تربیت السالک سے ہوگی پھر اس کے بعد سلوک سلیمانی سے یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں بنیادی طور پر جس کو ہم طریقت کہتے ہیں یا جو تصوف کہلاتا ہے یہ اصل میں اپنے نفس قلب اور عقل کی اصلاح کا کام ہے یعنی ان کے اندر جو افراد تفرید پائی جاتی ہے اس کو دور کیا جائے جیسے انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں وہ جو اس میں مختلف قسم کے عوامل موجود ہیں اس میں افراد تفرید جب آ جاتا ہے تو بیماری ہوتی ہے مثلا بلڈ پریشر بڑھ جائے تو بھی بیماری ہے کم ہو جائے پھر بھی بیماری ہے ٹمپریچر بڑھ جائے پھر بھی بیماری ہے کم ہو جائے پھر بھی بیماری ہے بھوک زیادہ لگے کہ سیر ہی نہ ہو یہ بھی بیماری ہے اور بالکل بھوک نہ لگے پھر بھی بیماری ہے الغرض اعتدال اس پہ آنا مطلوب ہوتا ہے اعتدال پر تو اسی طریقے سے انسان کی جو روحانیت ہے اور جو نفس ہے اس میں بھی اعتدال پر آنا ضروری ہوتا ہے مثال میں دوں گا جیسے انسان اپنے بیوی کی طرف بھی توجہ نہ کرے تو یہ نقصان کی بات ہے اور بیوی کے علاوہ دوسروں کی طرف دیکھے تو بھی نقصان ایک افراد ہے دوسری تفرید ہے فضول خرچی کرے تو بھی بیماری ہے بخل کرے تو بھی بیماری ہے اس طریقے سے یعنی تکبر کرے تو بھی بیماری ہے اور اپنی عزت نفس کو ضائع کر لے یہ بھی بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال پر آنا ضروری ہے تو اس اعتدال پر آنے کے لیے یہ جو نفس قلب اور عقل کی اصلاح ہے اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیر اللہ یعنی انسان اللہ جل شانوں کے احکامات کو ماننے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ بات ہے بنیادی طور پر اس کو سیر اللہ کہتے ہیں اور پھر جس وقت سیر اللہ طے ہو جاتا ہے یعنی یہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر شریعت پر عمل یہ مطلوب ہے اس کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں ہے شریعت پر عمل پوری زندگی ہے پوری زندگی شریعت پر عمل جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا تو اس کو سیر فی اللہ بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو طریقے صحابہ کہتے ہیں یعنی صحابہ رضوان کے طریقے پر چلنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں تو سنت اور طریق صحابہ اس پر پورے عمر چلنا مطلوب ہے لیکن اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام سیر اللہ ہے اب اس چیز کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا وجہ کیا ہے بوجھ تو نفس پر ہی آئے گا کام تو اس کو کرنا پڑے گا تو اس کے لیے نفس تیار مثلا فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے تو نفس مزاحمت کرتے نہیں کرتے ہاں جی اس طریقے سے آپ روزہ رکھتے تو نفس مزاحمت کرتے نہیں کرتے اس طرح زکوٰۃ دینے میں اور معاملات کو صاف رکھنے میں معاشرت اچھی رکھنے میں نفس مزاحمت کرتا ہے تو اس مزاحمت کو دور کرنا لازمی ہے تو اس مزاحمت کو دبانے کے لیے تاکہ انسان کم از کم اپنی نفس کی اصلاح کر سکے تو اس کے لیے ابتدائی طور پر جذب کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے انسان کا جو نفس ہے وہ یعنی اصلاح والے جو اعمال ہیں اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ پہلے جو ذکر اذکار ہم دیتے ہیں یہ صرف اس لیے دیتے ہیں، لیکن اس سے مقصود مطلب اس سے پوری اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ صرف دل کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، نفس کی اصلاح نفس کی مخالفت سے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ جو طریق طے کرنا پڑتا ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی سلوک طے کرنا پڑتا ہے، تو اس میں جہاں جہاں گڑبڑ ہو اس گڑبڑ کو دور کرنا ہے، جہاں جہاں گڑبڑ ہو اس کو دور کرنا ہے۔ جیسے انسان ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے یا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہے، وہ ہر چیز کو نہیں چھیڑتے، جہاں پر گڑبڑ اسی کو چھیڑتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو مشائخ ہوتے ہیں یہ بھی علاج اس طرح کرتے ہیں کہ مریض اپنا حال بتاتا ہے، یعنی جو سالک ہوتا ہے اپنا حال بتاتا ہے اور شیخ اس کو علاج بتاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ تربیت السالک یہ ہمارے سامنے ہے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس کا ایک نمونہ ہے، یعنی کس طریقے سے مطلب اصلاح ہوتی ہے۔ تو حال سے مراد یہ کہ جو مرید یا سالک اپنے بارے میں بات بتاتا ہے، پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے، تحقیق کیا جاتا ہے، وہ شیخ کا جواب ہوتا ہے۔ حال آج سے سات یوم پیشتر ایک دن تقریباً 10 بجے دن اس قدر طبیعت گھبرائی اور دل بہت گھبرایا کہ قطعی کس کیا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کم از کم 8 یوم حاضر رہوں، لیکن جناب خواجہ حسین صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کلیکٹر کانپور جو میرے پیر بھائی ہیں میرے حال پر نہایت مہربانی فرماتے ہیں، ان سے جا کر مشورہ کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں آج کل قرض دار زیادہ ہو گیا ہوں، گنجائش خرچ کی لیکن قرض ہونے کی وجہ سے شاید حضرت ناراض ہو کہ ایسی حالت میں کیوں آیا۔ تو خواجہ صاحب موصوف نے مشورہ دیا کہ حضرت سے اجازت طلب کرو، اگر اجازت ہو تو مذائقہ نہیں۔ لہٰذا عرض پر واضح کہ میں تقریباً کم و بیش 1500 روپے کا قرض دار ہو گیا ہوں اور قریب قریب ہر وقت اس کی ادائیگی کی فکر رہتی اور ادا کرنا شروع کر دیا، لیکن بہت کم، چونکہ میرے متعلقین بھی میرے ہمراہی ہیں، جس قدر میرے مدنی سے پس انداز ہوتا جاتا ہے اس کو قرض میں دیتا جاتا ہوں۔ میرے مدنی کا ذریعہ جو ہے الحمدللہ کہ وہ غیر محدود ہے، مگر محض توکل اس کی اصل ہے، یعنی میں چمڑا کانپور میں خرید کرتا ہوں اور کانپور ہی میں فروخت کرتا ہوں، جیسے کہ اس سے پیشتر والے خط میں جناب کو اطلاع دے چکا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی سرکار کی ملازمت کر اور بظاہر چمڑا کی تجارت 6-7 گھنٹے کر لیتا ہوں۔ اس دن سے آج تک میں نے کام بالکل ہی کم کیا، لیکن خداوند کریم عزوجل کو اس میرے معاہدے کا کچھ ایسا پاس ہوا کہ مجھ کو نفع بہت دیا۔ ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جس دن میں اپنا کام مقرر کر لیتا تھا اس دن اللہ تعالیٰ کو غیب سے دیتے تھے کہ نقصان کا مال خرید لیا اور نفع ہو جاتا تھا، اور جب کا عمل طبیعی ہو گیا جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں تو نفع کا مال خرید کے لائے ہوں اور اس میں بہت نقصان ہوتا نظر آتا ہے، لیکن جب نقصان بہت نظر آیا جس کی برداشت میں نہیں کر سکے تو جہاں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور توبہ کی، خدا شاہد ہے کہ اس نقصان ہی کے مال میں اللہ پاک نفع فرما دیتے۔ اور اس میں اس کیفیت میں ہر روز دیکھتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا مقرر کام بند ہو جانے سے میری دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، اگر میں بموجب اپنے معاہدہ کے جو خدا پاک سے کیا ہے متواتر کام کر تو اللہ جانتا ہے کہ میں تجارت میں بھی متواتر نفع ہی ہوتا رہتا ہے، نقصان کا اندیشہ تک بھی نہیں ہوتا، اور روحانی نفع جو کچھ ہے وہ اس کے علاوہ ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اب دیکھیں یہ معاملات کی بات ساتھ مطلب جو ہے نا وہ حضرت نے قرض والا معاملہ، یہ معاملات کی بات، عموماً لوگ عبادات کی طرف تو رجحان کرتے ہیں، عبادات کی مطلب جانب کوشش تو کرتے ہیں لیکن معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں، بالخصوص یہ جو قرض والا معاملہ ہے تو آج کل بہت ہی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ یعنی قرض جو لوگ لیتے ہیں تو لیتے وقت تو بڑی لجاجت اور منت سماجت سے لیتے ہیں، لیکن جب لے لیتے ہیں پھر اس کو پرواہ نہیں کرتے کہ دینا بھی ہے۔ اچھا دینے میں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میرے عیش و عشرت ساری پوری ہو جائے اس سے پس انداز ہو جائے تو پھر میں قرض ادا کروں گا۔ ہاں جی اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، کہتے طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے ہاسٹل میں، سردیوں کے دن تھے، تو کچھ طلبہ نے کہا جی فلم دیکھتے ہیں، ہاں جی، تو کچھ حضرات نے کہا نہیں نہیں فلم نہیں دیکھی، چلو جی سردی کے دن ہے حلوہ پکاتے ہیں، گرم گرم حلوہ پکا لیں گے۔ تو کچھ طلبہ جو تھے وہ پڑھاکو تھے، وہ مطلب پڑھنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی پڑھنا چاہیے، ہم وقت کیوں ضائع کر لیں، تو انہوں نے کہا چلو ٹاسک کر لیتے ہیں، اگر شعر آیا تو فلم، اور اگر خط آیا تو حلوہ، اور اگر سکہ کڑا ہو گیا تو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سکہ نہ کبھی کڑا ہوگا اور نہ پڑھنے کی نہ بتائے گی. تو قرض کے معاملے بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساری عیش و عشرت پوری ہو جائے نا، جس میں کوئی کمی میرے بھائی میرے گھر میں پارک میں دو پورچ میں دو گاڑیاں کھڑی ہیں نا، تو اس میں ایک نہیں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی آ جائے تو پھر میں قرض ادا کروں گا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. قرض ادا کرنے میں جلد سے جلد ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اول تو قرض ذلت کا جھنڈا ہے، اس کو ذلت کا جھنڈا بتایا گیا ہے، کیونکہ انسان بلا وجہ اس میں ذلیل ہوتا ہے. عزت حتیٰ کہ فقہی لحاظ سے جو قرض مطلب جو ہے نا جس نے دیا ہوتا ہے وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں نا مطلب. ہاں جی، تو مطلب یہ کہ یہاں تک ہے. اور اس طرح اور بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ مطلب اس میں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے قرض واپس کرنے میں حت الوسع کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اخراجات کم سے کم پہ لا کر، کم سے کم پہ لا کر قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے تو کچھ کم نہیں کرنا، وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دربکو، یعنی دے دیں گے. ہاں جی، تو وہ کسی نے اس پر کوئی نظم بھی لکھی ہے، یہ دربکو پس جوڑا سپلائی زڑی گی نہ زڑی گی دربکو، کہتے جو دربکو ہے نا اس پہ ایک جوڑا جوتیاں پرانی ہو جائیں گی، یعنی جو مانگنے آئے گا، لیکن یہ نہیں پرانا ہوگا، یہ مسلسل چلتا رہے گا وہ دربکو. ہاں جی، یہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھو یہاں پر کیسے اچھی خوبصورت بات کی ہے. شیخ کے پاس جانے کے لیے، شیخ کے پاس مطلب شیخ کے پاس جانا ایسے ویسے ڈاکٹر کے پاس جانا وہ کتنا ضروری ہوتا ہے. ہاں جی، لیکن دیکھیں وہ اس میں یہ سوچوں کہ حضرت کے ساتھ رابطہ ہے، حضرت کے ساتھ تعلق ہے، اور حضرت ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لہذا اس میں ان کو خیال ہو گیا کہ کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ میں قرض. ایک بزرگ تھے ہمارے دیوبند کے، تو ایک نواب صاحب نے ان کی دعوت کی، اس بزرگ نے دعوت قبول کرنے سے عذر فرمایا. اس نواب صاحب نے ایک اور بزرگ سے شکایت کی کہ حضرت میں نے دعوت کی تھی، انہوں نے میرے دعوت قبول نہیں کی. اس بزرگ نے پہلے والے بزرگ سے پوچھا کہ کیوں، نواب صاحب کا رزق تو حلال ہے، آپ کیوں مطلب ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے، مطلب اس کا رزق تو حلال ہے. فرمایا ان کے رزق پر میں نے کوئی شک نہیں کیا، لیکن مجھے علم ہے کہ نواب صاحب کا دل کل وہ ہاتھ کھلا ہے، وہ کھلا خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آج کل قرضدار ہیں، یعنی قرض سے کام چلا رہے ہیں. ہاں جی، تو اب میں جاؤں گا تو میرے لیے خرچ تو کرے گا وہ، تو ایسی صورت میں آیا میں اس کی دعوت کہا سکتا ہوں کہ وہ قرض لے کے میری دعوت کر لے؟ اس وجہ سے میں نے معذرت کی. اب دیکھو ایک طرف یہ والی بات ہے کہ مطلب یہ خیال کر، دوسری طرف مطلب اس بزرگ کا دیکھ تقویٰ دیکھیں کہ وہ اس کے دعوت میں نہیں جا رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ میرے لیے خرچ کر لے، اور چونکہ ان کے لیے خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب اس کو قرض ادا کرنا چاہیے، تو میرے لیے کیوں دعوت کر لے؟ تو یہ باتیں ہیں جو واقعی اللہ والوں کے ساتھ تعلق سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، ویسے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو حضرت فرمائے اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ دولت یقین و توکل عطا فرمائی. جب ایسے یقین نصیب ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ اللہ پر بھروسہ جب آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک پر اس کا نظام سنبھال لیتے ہیں. ہاں یہ بات ہے، اصل میں واقعتاً بات یہی ہے کہ اگر ایک انسان کا اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ سے اللہ پاک نے فرمایا نا، یہ تو حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، یہ بندے کے اس گمان کے ساتھ ہو جو میرے ساتھ رکھتا ہے. بس اگر کسی کو واقعی گمان ہے صحیح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے دیوبند کے. دیوبند کا کچھ دنوں میں مطلب مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ پیسے بالکل نہیں تھے پاس, تو قرض سے سودا ایک مہاجن سے منگواتے تھے طلبا کو کھلانے کے. مہاجن کو کسی نے ڈرا دیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں اور آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. اب ظاہر ہے ہندو کا تو پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ بڑے پریشان ہو گیا, تو آیا اور سب کے سامنے کہا کہ حضرت مجھے اپنے پیسے آج دے دے ورنہ کل سے سودا بند, میں آپ کا سودا نہیں دے سکوں گا. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ کل آ جائیں, کل لے لینا. وہ چلا گیا تو خزانچی آ گیا, انہوں نے کہا حضرت آپ نے کس طرح کہہ دیا, خزانے میں تو کچھ نہیں ہے, آپ نے کس طرح کہہ دیا کل آ جانا. فرمایا جا یہ آپ کا کام نہیں, یہ آپ کا کام نہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب اگلے دن حضرت مجلس میں تشریف فرما ہے, اس آدمی کے آنے کا جب وقت ہو گیا, اسے کچھ دیر پہلے ایک شخص آتا ہے اور اس طرح ایک تالی میں وہ پیسے رکھ کر آ کر حضرت کو پیش کرتے ہیں, حضرت یہ فرما قبول فرمائیے مدرسے کے لیے. حضرت نے لے لی, ابھی اس کے اوپر وہ رومال پڑا ہوا, اتنے میں وہ شخص آ جاتا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی یہ پیسے آ گئے ہیں, اس میں سے جتنے آپ کے پیسے ہیں وہ لے لو. اس نے حساب کھول کے بتا دیا اتنے پیسے, جب گنے تو اتنے ہی پیسے تھے جتنے اس کے تھے. اب وہ چلا گیا, وہ لوگ حیران ہیں جو کل بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو آج بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا, تو عجیب و غریب بات ہو گئی, اتنے پیسے بھیجے جتنے کی ضرورت تھی. وہ جب وہ چلا گیا تو جو ساتھی احباب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت ہمیں حیرت تو یقیناً ہوئی, بس آپ سے پوچھنا یہ ہوا کہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے اس طرح دھڑلے سے کہہ دیا کہ کل آ جانا, مطلب یہ آپ کو پتہ تو نہیں تھا کہ اس طرح آدمی آئے گا. نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے اللہ میاں کو ناراض نہیں کیا, اور مجھے اللہ پاک سے امید تھی کہ مجھے ایک مہاجن کے سامنے رسوا نہیں کرے گا, ایک ہندو کے سامنے مجھے رسوا نہیں کرے گا, یہ توکل ہے. ایسے توکل جب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مشکلات آسان فرما دیتے. لیکن یہ بات ضرور ہے شریعت کی پابندی, جیسے انہوں نے فرمایا جب سے میں بالغ ہوں اس وقت سے میں نے اللہ میاں کو ناراض نہیں کیا, تو فرمایا حال تو اب میں یہ گزارش کرتا ہوں اگر حضور جاتے تو صرف 8 یوم کے لیے میں حاضر خدمت ہو جاؤں, شاید اس 8 یوم کی قلیل مدت میں میری اس حالت میں کچھ افاقہ اور قرض کا عذر مانے نہ ہو تو میں عرض کروں گا اگر خدا نستا مجھ کو دفتن کوئی جسمانی مرض لاحق ہو جائے جس کو ویسے علاج کرنا ضرور دہلی حکیم اجمل خان صاحب کی خدمت میں جانا پڑے تو پھر یہ مجبوری سب حد بھی برداشت کرنا پڑے گا, اور یہ کہا جائے کہ اگرچہ میں قرض دار ہوں قرض ادا کرنا تمام کام اس سے مقدم ہے لیکن جب صحت جسمانی ٹھیک نہیں ہوگی تو قرض ادا ہونا بھی غیر ممکن ہے, اس لحاظ سے میرے خیال میں صحت جسمانی کی حفاظت زیادہ ضرور ہوگی, بس بالکل ضرورت کو سمجھ کر میں اجازت حاضری 8 یوم کی چاہتا ہوں, میرے خیال سے صحت جسمانی کے سے صحت روحانی اور زیادہ ضروری اور اہم ہے, اور پھر جبکہ میری دنیا کا دار مدار بھی اسی روحانی صحت پر موقوف ہے, مختصر گزارش ہے مناسب ہو تو حاضری کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تحقیق مجموعہ حالت موجودہ میں آنے کی ممانعت نہیں ہے, کیونکہ خود ہی سارے معاملات طے کر لیے نا, پر مجموعہ حالت موجودہ میں آنے کی ممانعت نہیں ہے, انہیں ایسے حالات میں آ سکتے ہو کیونکہ آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ جل شانہ کا آپ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے, اور آپ نے خود ہی کہا کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا, تو پھر میں ایک روحانی علاج کے لیے کیوں نہ آؤں, تو اگر اس کے لیے مجھے گنجائش ملتی ہے تو پھر اس کے لیے, تو گویا پورے دلائل خود اس کے ذہن میں آ گئے اور حضرت نے اس کی تائید فرما دی. حال یا جو تدبیر حضور ارشاد فرمائے عمل کروں, اپنے خیال سے میں نے ظاہر یہ تدبیر کر رکھی ہے کہ اپنے ہم خیال حضرات سے بکثرت ملتا ہوں بلکہ سب سے زیادہ کثرت سے فلاں سے ملتا رہتا ہوں, اور وہاں پہنچ کر کسی قدر تشف بھی ضرور ہوتی ہے, اس لیے اکثر اوقات نیک ذکر بھی فرماتے رہتے, میں زیادہ تر انجناب کی تصیفات کا ذوق شغل رکھتا ہوں, دوسرے کی ادوات ابدیت کے حصے مطالعے میں بکثرت رکھتا ہوں, اور یہ تدبیر مشکل ضرورت لیکن تسکین تو ہوتی ہے لیکن بہت کم, جو اب جو ارشاد حضور ہوگا عمل کروں گا. فرمایا اچھا معمول ہے، لیکن خواجہ صاحب سے یا کسی اپنے مشرب سے تنہائی میں ملیے، جب مجمع زیادہ ہو جائے تو اٹھ جایا کریں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اپنا حال کسی اور پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، اس میں راکہ معارضے کے اتفاق سے میں نے کانپور جانا ہو گیا اور یہ سب جواب میں نے زبانی کہہ دیے جو بہت نافع ہوئے، ماشاءاللہ. تو یہ تو تربیت السالک سے الحمدللہ ماشاءاللہ کچھ حصہ ہو گیا، اور اب جو ہمارے شیخ کی کتاب ہے سلوک سلیمانی، اس سے انشاءاللہ تعلیم کی جائے گی. کون سا صفحہ ہے جی؟ 274. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ ماشاءاللہ حضرت کی جو کتاب ہے سلوک سلیمانی جلد 3، جس میں وہ خطوط جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کے مسترشدین نے بھیجے تھے، ان کے جو جوابات ہیں وہ ماشاءاللہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. اس میں کچھ حصہ رہ گیا تھا، ایک خط میں، آخری خط میں وہ رہ گیا تھا، تو اس کو میں پورا دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. طبیعت چاہتی ہے کسی بی اے یا ایم اے پاس لڑکی سے شادی کروں، کیونکہ خیال ہے اس طرح زندگی اچھی گزرے گی، ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی خیال ہے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ شادی کا طریقہ عین اسلامی کیا ہے؟ مسترشد حضرت سے پوچھ رہے ہیں. حضرت جواب دیتے ہیں احادیث میں کہ نکاح میں عورت کا انتخاب 3 وجہ سے ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کے سبب سے، یا اس کی دولت کے سبب سے، یا اس کے دین کے سبب سے. تو عورت کے انتخاب صرف دین کے اعتبار سے کرنا چاہیے، یعنی مسلمان ہو، نیک ہو، پابند شریعت ہو، مطیع اور شوہر کی اطاعت گزار ہو، شریف اخلاق ہو، نیک خو ہو. انگریزی تعلیم یافتہ خاتون وہ پول ہے جو خوش رنگ ہے مگر خوشبو نہیں، خوش رنگ ہے لیکن خوشبو نہیں. شباب کے امنگ میں ایسی بیویاں نوجوانوں کو پسند آتی ہیں مگر شوہروں کی زندگی بعد کو تلخ ہو جاتی ہے. بہرحال اگر آپ تعلیم یافتہ چاہتے تو ساتھ ہی دیندار کی قید بھی لگا لیجیے. یہ واقعتاً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام پوری ترتیب سے کرتا ہے. ہاں جی، وہ پورا نظام پہلے سے بنا لیتا ہے. اب لڑکیوں میں شیطان نے خوف ڈالا ہوا ہے، یعنی ہمارے ساتھ، ہمارا تو ہر وقت کا مسئلہ ہے نا، سامنے آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں، تو لڑکیوں میں خوف ڈال دیا ہے کہ اگر تو خود کام نہیں کرے گی نا تو بس مر جائے گی. مطلب یہ ہے کہ یعنی خود تعلیم یافتہ ہو، اگر ضرورت پڑے تو پھر جاب کر سکو، اور مطلب اس کے لیے پھر آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. مطلب یہ اس میں خوف ڈال لیتے ہیں. اور لڑکوں کے ذہن میں یہ ڈال لیتے ہیں کہ یہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یعنی بچوں کی تعلیم بھی اچھی طرح کر سکے گی اور میرے ہیلپ بھی کرے گی. بلکہ میں تو کہوں کہ یہ تو ذرا ان کے لیے اچھے خیالات میں نے بتا دیے جو پرانے دور کے ذرا خیالات ہیں. اب جدید طبقے کی خیالات بتاؤں، وہ تو یہ ہے کہ وہ کمائے اور میں کہوں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بغیر دیے وہ کمائے اور میں کہوں. تو یہ معاملہ ہے آج کل. تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے عورتوں کی ایک مزاج بنایا ہوا ہے, فطرت ہے وہ, جو ان کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی تو ہوتے ہیں نا, ہر اچھی چیز کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کے سائیڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں. اب اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو جذبات زیادہ دیے, کیونکہ اس کا کام سارا جذباتی ہوتا ہے. بچوں کی خدمت کرنا یعنی پالنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, اس کے لیے جذباتی ٹچ اگر نہ ہونا تو عقل سے وہ کام نہیں ہو سکتے. رات کو اٹھنا اور ساری تکلیف کرنا اور یہ سارا برداشت کرنا تکلیف ہے, یہ صرف جذبات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ممتا, ممتا جس کو کہتے ہیں نا, ایک جذباتی وہ ہے. تو یہ عورت کو ملے. لیکن اب دیکھیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے نا کہ مردوں کو باہر کام کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے عقل کی بہت ضرورت ہے, اور عورت کو بچوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے, شوہر کو سنبھالنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جذبات کی ضرورت ہے. تو عورت کو جذبات دیا, مرد کو زیادہ عقل لے لیا, تقسیم کار ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس جذبات کا جو اچھا فائدہ ہے وہ تو میں نے بتا دیا, لیکن عورت میں چونکہ عقل کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے, چونکہ جذبات کو زیادہ ایسا ملا ہے. اب ربڑ کو کینچ ہے نا, تو اگر لمبائی زیادہ ہوتی ہے تو چوڑائی کم ہوتی ہے نا, تو موٹائی بھی کم ہوگی, یعنی کچھ ملتا ہے کچھ چیزوں کی بنیاد پر ملتا ہے. تو اسی طریقے سے عقل میں جو کمی ہے تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی, اور اس میں جو ہے نا جذباتیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ایچ ڈی لڑکا ایک ان پڑھ لڑکی کے ساتھ گزارا کر لے گا حالات میں ایسا ہے, لیکن ایف اے پاس لڑکی میٹرک پاس لڑکے کے ساتھ گزارا نہیں کرتی. ہاں جی, مطلب یہ ان کا ایک مطلب وہ ہے, یعنی رجحان ہے. تو جب یہ باتیں, تو اگر عورت مرد سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوا تو اس نے اپنی زندگی اجرن کر دی, ہاں جی وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہاں جی, تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس وقت تو خوشی ہوتی ہے اس سے, لیکن بعد میں زندگی ان کی تلخ ہو جاتی ہے. ہاں جی, بہرحال اگر آپ تعلیم یافتہ چاہے تو ساتھ ہی دیندار کی قید بھی لگا دی جائے, تربیت یافتہ ہو, تربیت یافتہ. اب شیطان, جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ منصوبہ پورا منصوبہ ساز ہے, تو مردوں کو غیرت دلاتے ہیں کہ عورت کیسے کسی سے تربیت لے گی. مثال کہ وہ شاپنگ کے لیے جائے تو یہ کبھی بھی اس کو خیال نہیں ہوتا کہ یہ اکیلی جا رہی یا کیوں بازار جا رہی ہے, لیکن اگر خانقاہ جوڑ میں جائے گی, ہو عورت کے لیے گھر سے نکلنا بڑا نقصان دہ بات ہے. یہ وہ بھائی, کہاں پر یہ بات اپلائی کرنی چاہیے تھی, وہاں کیوں نہیں کرتے ہو, سمجھ میں آئی نا بات. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں, اس طرح ہوتی ہیں. اب آپ نے تربیت کے راستے بند کر دیے, اور پھر ان سے چاہتے ہو تربیت یافتہ خواتین کا رول کیسے ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, ان کے جذباتی ذہن ہیں. تو ایسی صورت میں اگر تربیت اس کی نہیں ہوگی, قربانی کا عنصر نہیں پایا جائے گا, تو آپ کی بات کیوں مانے گی؟ آپ ایک بات کریں گے وہ دس کرے گی, لڑائی کی صورت بن گئی. تو اس طرح تو مطلب بن جائے گا. تو یہاں پر حضرت نے فرمایا, لڑکی کو خود پیغام دینا اور گفت و شنید کرنے یا بذریعہ خط و کتابت معاملات پہ ہونی چاہیے, یا پیغام لڑکی کے والد کو خود دیا جائے. حضرت نے فرمایا, جی نہیں, پیغام ولی کے معرفت دینا چاہیے, گو شریعت میں عورت کو بھی براہ راست پیغام دیا جا سکتا ہے, تاہم ولی کے رضا مندر و اطلاع بہت مناسب ہے. والسلام. اب دیکھو میں آپ کو کیا بتاؤں, ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے. ایک ہوتے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو موقع نہ دینا, شیطان کو موقع نہ دینا. تقویٰ وہی ہے نا کہ مطلب انسان کا نفس پھسل سکتا ہے. آپ پانی کسی کنٹینر میں رکھتے ہیں تو ایک سوراخ کی بھی گنجائش نہیں ہے, کہیں سے ایک سوراخ بھی ہوگا تو پانی ادھر سے نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ نفس کی مثال ہے کہ آپ نے کسی جگہ بھی غفلت کا مظاہرہ کیا نہ تو وہاں سے نقصان شروع ہو جائے گا. ہاں جی, جیسے وہ حدیث شریف کی دعا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شان کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اسی طریقے سے نفس کو انسان راستہ نہیں دے سکتا, اور شیطان تو خیر ہے ہی ڈاکو. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب براہ راست اگر پیغام دیں گے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیغام سیٹسفائی ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ تو بات کی مستقبل کی بات ہے. لیکن سے پہلے پہلے جو مرحلے ہیں اس کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کرنے میں کچھ کوشش ضروری ہے نہیں ہے. مثلا شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور آپ گفت و شنید کر رہے ہیں, تو کیا وہ ضرورت کے درجے پہ آپ رہ جائیں گے؟ دونوں طرف جوانی ہے نا, دونوں طرف جوانی ہے, دونوں طرف خواہشات ہیں, دونوں طرف مسائل ہیں. آپ کیسے مطلب یعنی دو تاروں کو بغیر انسولیشن کے ملا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پٹاخہ تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ بات مطلب ظاہر ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ ولی کے ذریعے سے پیغام دینا زیادہ مفید ہے, وہ انسولیشن ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ انسولیشن ہے, وہ کور کر لے گا. تو شریعت کے مطابق جب آپ کام کرتے ہیں تو شریعت میں بہت ساری چیزیں پہلو وہ کور ہو جاتے ہیں. یہ ولی کی جو رضامندی ہے اصل میں یہ عورت کی حفاظت کے لیے. آج کل شیطان نے عورتوں کے ذہن میں بٹھایا کہ ہمارے اوپر زبردستی کی جاتی ہے. وہ 100 میں شاید 2-3% ہوتا ہے, لیکن وہ شیطان پھر صرف وہی دکھاتا ہے, وہی 2-3% یہ دکھاتا ہے. بھئی یہ مجھے بتاؤ ایکسیڈنٹ کتنے ہوتے ہیں؟ تو کیا ان ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لوگ باہر جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ظاہر مجبوراً چلتے ہیں نا, تو ایکسیڈنٹ کو خیال میں بھی رکھتے ہیں, اس سے احتیاطی تدابیر برآمد ہوتی ہیں, احتیاطی تدابیر شروع ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی باہر جانا تو چھوڑتا نہیں ہے نا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو یعنی مسائل ہیں تو ان کو بھی پریکٹیکل انداز میں یعنی حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں یہی والی بات ہے کہ ہم جو ولی ہے اس کے ذریعے سے جو اللہ پاک نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے اس حفاظت کو لے لیں. اب دیکھیں, میں جرمنی میں تھا, وہاں پر جرمن لینگویج پڑھایا جا رہا تھا, تو طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ وہ سبجیکٹ پڑھا دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپس میں گروپ ڈسکشن کروا دیتے تاکہ زبان چل پڑے نا. تو ایک فضول قسم کا مضمون تھا, وہ ایک بیرار وہ معاشرہ ہے, ظاہر ہے وہ تو ایسے ہی ہے. اونی غائغاٹن سوزامن لیون, بغیر شادی کے دو آپس میں مل جل کے رہنا, یہ ایک مطلب اس کا ٹاپک تھا. اب ایک ظاہر ہے ہمارے مذہب میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا تو کلچر ہے. تو ٹاپک ہو کلیئر ہو گیا, مطلب جو ہے نا وہ جس کو کہتے پڑھ لیا, وہ گروپ ڈسکشن ہے. تو مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا, میں نے کہا میرا مذہب تو اس کی جاتی نہیں دیتی, تو اس میں تو میں بات ہی نہیں کروں گا, ظاہر ہے ہمارے یہاں تو یہ ممکن نہیں ہے. اب ان کو دلچسپی ہو گئی, ان نے کہا کہ کیا آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے کہا ہے. تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے یعنی خود اپنی شادی کرنے کا؟ میں نے کہا یہ اس کا حق ہے, وہ کر سکتی, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اس جس عمر جس سٹیج میں ہے اس کے ساتھ اگر میرا عقلی سپورٹ نہ ہو تو وہ غلطی کر سکتی ہے اور بعد میں وہی پشیمان ہوگی. تو اس وقت اس خیال سے کہ کہیں بعد میں پشیمان نہ ہو, میں اس کے لیے ایک اچھی جگہ کی تلاشی کوشش کروں گا, اور وہ اگر مل جائے تو ظاہر ہے پھر اس میں فل سپورٹ کروں گا. تو یہ میرا جو ہے ان کے فیسیلیٹیشن کے لیے ہے, اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں تو وہ قائل ہو گئے, کہتے ہیں ہاں یہ بات تو پھر ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا, شریعت میں یہ انتظام کس لیے ہے؟ شریعت میں تو انتظام اس لیے ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اس پہ ظلم کرے کہ بھائی اب نہیں, وہ ظلم نہیں کر سکتے. اگر اس کو پسند نہیں ہے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے ڈھونڈے آپ, اور پھر مطلب یہ کہ اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھیں, اور پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ ان کو کنونس کر لے اور وہ سمجھا دے, جمع اوپر نیچے سارے سمجھا دے, تو اس سے اسی کا فائدہ ہوگا. تو یہ شریعت تو یہ کہتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ ولی کے ذریعے سے یہ کام زیادہ بہتر ہے. اب دوسرا مکتوب ہے نمبر 8، مسترشد مکرر محترم، السلام علیکم، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے، میرے لیے بہبود ادارے اور صحت کے لیے دعا دیجیے گا، اور قبلہ والد صاحب کے لیے بھی جو عرصہ سے علیل ہیں. آج کا فنانس اور ڈپٹی کلکٹری کا امتحان دے رہا ہوں، ڈپٹی کلکٹری کا دہلی میں دیا تھا، ان میں کامیابی کے لیے دعا فرما دیجیے. اگر خدا ان امتحانات میں رہ گیا تو ابھی سے آئندہ کے لیے تیاری کرنا پڑے گی، اور یا ام سال مارچ میں ایم اے پورا کروں گا. بہرحال اس صورت میں تو یہ نہ کر سکا کہ ام سال ایم اے کروں ہے نا، اس لیے آپ استخارہ سے مشورہ کی تحریر طور پر تحریر فرمائیں کہ کون سی صورت اختیار کی جائے. بہت سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مگر بہت جلد توبہ غائب، اور پھر ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہوں. توبہ کامل کیسے نصیب ہو. جی، یعنی جو مسترشد ہے مخلص ہے اور سچ سچ بتا رہا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. مطلب انسان اپنے ڈاکٹر کو صحیح بات نہیں بتائے گا تو علاج کیسے ہوگا. تو یہاں پر بھی اسی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں، اخی فی اللہ زادکم اللہ تعالی توفیقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ مال خیر ہوں، آپ کی بہبود و کامیابی و فلاح کے لیے بدل دعا، اور آپ کے والد کے لیے بھی. طلب رزق کے لیے جو کچھ بھی ہو اس کی کامیابی کے لیے دعا ہے. استخارہ صاحب معاملہ کو خود کرنا چاہیے. استخارہ ایک دعا ہے، اس کا معاملہ بھی دعا کا ہے. استخارہ کے باب میں یاملین ٹائپ لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے بہت زیادہ گڑبڑ پھیلائی ہے، بہت زیادہ. اس کو پورے ایک انڈسٹری بنائی ہوئی ہے. ہاں جی، استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کا باقاعدہ کوئی ٹی وی چینل بھی ہے شاید، بہت باقاعدہ جو ہے نا وہ استخارہ کرتے. اس میں کوئی مشکل نہیں، مگر میں اگر اس طرح ایک سیٹ پر بیٹھ جاؤں کہ جی میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں، کسی کو میں کرتا ہوں تم کر لو، دوسرے کہتا ہوں نہ کرو، اس کو کہ جی کر لو، اس کو نہ کرو، مجھے کیا نقصان ہے؟ نقصان تو ان کو ہوگا جن کا کام خراب ہوگا، میں تو مفت میں بزرگ بن جاؤں گا. تو لوگوں نے انڈسٹریاں کھولی ہوئی، وہ جو ہے نا مطلب وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں استخارہ کے لیے تو میں کہتا ہوں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا کو اس اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو سکھایا جیسے ایک قرآن کی آیت سکھاتے تھے. یہ تو اس کی اہمیت ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے استخارہ کیا ہے؟ ثابت ہے؟ مفتی صاحب کا بھی ثابت ہے استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کیا ہو؟ نہیں سر. اور کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے لیے کیا ہو؟ پتہ چل گیا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ صاحب معاملہ، دیکھیں قرآن پاک میں ہے، اما یجیب المضطر اذا، جو مضطر ہے اس کا دعا کو کون قبول فرماتا ہے؟ تو جو مضطر ہے جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان کے مظاہروں کے دل کے اوپر صحیح بات کو ڈال لیتا ہے. پھر استخارہ کا جو جواب ہے اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے ذہن میں بڑی عجیب چیزیں، پہلے تو ان کے ساتھ خواب کو اٹیچ کیا کہ خواب لازمی طور پہ دیکھنا ہے. اللہ کے خواب ایک غیر اختیاری چیز ہے، مطلب وہ انسان کے بس میں تو نہیں کہ خواب دیکھے. آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. اب استخارہ کی اتنی اہمیت اور خواب اختیار میں نہیں، اب بتاؤ ان دونوں کو کیسے جوڑا جائے؟ بھائی جو چیز اختیار میں ہو تو اسی کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں تو اختیار ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے خواب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خواب بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی خبر بھی ہو سکتا ہے، کسی کتاب میں کسی چیز پر نظر پڑنا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ سارے راستے کھلے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا ان میں سے کسی بھی بات پر اطمینان ہو جائے، دل کو اطمینان نصیب ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس یہ استخارہ کا جواب ہے. چاہے آپ کے دل کی بات پر، خیال کی بات پر، چاہے کسی کے بات پر، چاہے خواب پر، مطلب کسی چیز پر بھی آپ کے اطمینان ہو جائے کہ بس یہ بات ٹھیک ہے، تو بس یہ استخارہ کا جواب ہے. کیوں؟ یہ شرح صدر ہے، مطلب آپ کے دل میں کوئی بات اللہ پاک ڈال لے جس پر آپ کو اطمینان ہو جائے، بس یہ استخارہ ہے. اب دعا کی حالت ہے اس کی، کیوں اس میں دعا کی جاتی ہے. اب لوگوں نے اس کے ساتھ ایسے کیا، پہلے تو خواب اٹیچ کر لیا، پھر اس کے ساتھ کچھ رنگ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں اس پہ کتاب اگر سرخ نظر آئے تو یہ ہوگا، اگر سبز نظر آ گیا تو یہ ہوگا، اگر کالا نظر آ گیا تو یہ ہوگا، مطلب پورا خواب نامہ ہے. ہاں جی، حالانکہ حدیث شریف میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. ان چیزوں کا، وہ صرف سادہ سی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہوا تھا گائے والا، تو سوال وہ پوچھتے تھے اور اللہ پاک پھر شرط بھیج دیتے تھے. اگر وہ پہلی دفعہ ہی پر عمل کر لیتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے ان کا کام ہو جاتا. اب انہیں ایک بار پوچھا تو اللہ پاک نے ایک شرط بھیج دی، دوسری بار پوچھا تو دوسری شرط بھیج دی، تیسرے بار پوچھا تو تیسری شرط بھیج دی. اس وقت انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا کہ تو بس تم کو توفیق ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک کی مدد ثابت ہو گئی. تو اس پر اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی، اب ہم کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ایک دفعہ روک دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح زیادہ سوال نہ کرو. مطلب یہ کہ جتنا زیادہ سوال کرو گے تو اتنا آپ کے لیے مشکل بنتا جائے گا. تو اب سیدھی سیدھی بات تھی، اگر استخارہ کو وہی مسنون طریقہ لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل اس طریقے سے آپ کو کر لیں. اور آپ نے عاملوں کے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، یا ایسے لوگ کے اپنے حوالہ کر دیا، تو بس ٹھیک ہے جی، اللہ ان کے ہاتھ میں تمہیں چھوڑ دے گا، پھر کرتے رہو، پھر رگڑے کھاتے رہو. ہاں جی، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ استخارہ بالکل سیدھا، بس ایک دعا ہے اور وہ دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور جب قبول ہو جاتی ہے آپ کے دل پر صحیح بات آ جاتی ہے. اچھا، تکمیل علم، ایم اے پورا کر لینا اچھا نظر آتا ہے، اس کا ادھورا رکھنا برا معلوم ہوتا ہے. یہ ایک عالم دین، پکے عالم دین کا جواب ہے. مطلب سمجھ میں آ گئی بات، یعنی ان کو کہتے ایم اے کر لو، اس کی وجہ بتاؤں آپ کو. اگر سارے لوگ مولوی ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے لوگ ڈاکٹر ہو جائیں کیا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے لوگ انجینئر ہو جائیں کیا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک نے یہ نظام تقسیم کار پہ رکھا ہے، ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، مولوی بھی ہونے چاہیے، اور عام لوگ بھی ہونے چاہیے، مطلب ہر قسم کے، تاکہ معاشرہ قدرتی انداز میں پلے پھولے، سب کا نظام چلے. ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجھے آپ بتائیں، اب اس وقت افغانستان میں اسلامی حکومت ہے نا الحمدللہ، تو وہ حضرات کیا کر رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان تمام نظاموں کو اکٹھا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں مطلب، بلکہ بار بار درخواستیں دے رہے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کالج کے پروفیسروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر شخص کی اپنی اپنی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے شیخ مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا، مصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ حضرت کے خلیفہ تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت تشریف لائے، حضرت سے پوچھا کہ حضرت ان کے خاندان کی کوئی بچی تھی بڑی لائق، ایف ایس سی میں اس کے بڑے اچھے نمبر آئے تھے، میڈیکل کالج میں اس کو سیٹ مل رہا تھا، وہ لڑکی بڑی متقیہ تھی، وہ کہتے میں کوئی ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتی، میڈیکل کالج میں کوئی ایجوکیشن ہمارے یہاں نے تو کوئی ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتی، اور والدین ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جاؤ، تو کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا میں انشاءاللہ بعد میں جاؤں تو، شاید حضرت استخارہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی میں بعد میں جواب دوں. خدا کی شان اس وقت میں پھر موجود تھا، جس وقت وہ آئے اور وہ جواب لینے کے لیے آیا ہے، تو حضرت سے پوچھا جی کیا آپ کا جواب ہے؟ فرمایا دل میں آ رہا ہے کہ احتیاط کے ساتھ ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا گیا. اب ہم جیسے خشک مزاج والے، ہاں جی، ان کے لیے بڑی عجیب بات ہو گئی کہ حضرت نے ایک کوئی ایجوکیشن میں ایک بچی کو ایڈمیشن کے لیے جان دے دی، کیا بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن شیخ کی بات شیخ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد ہوتی ہے. پھر اس پر میں نے سوچنا شروع کر لیا، تو خود ہی اللہ پاک نے ساری باتیں کھول لی کہ دیکھیں، صحت اور بیماری تو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، مرد بھی بیمار ہوتے ہیں، عورتیں بھی بیمار ہوتی ہیں. اب اگر عورتیں ڈاکٹر نہ بنیں تو جو بیمار ہوں گے وہ کس کے پاس جائیں گی؟ وہ مرد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو کتنی عورتوں کی حیا متاثر ہو گئی. ہاں جی, مرد ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو بالخصوص بعض بیماری ہے تو ایسی ہے جہاں صرف عورت ہی ہیلپ کر سکتی. گائناکالوجسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو صرف عورت ہی ہو سکتی ہے, مطلب مرد جو ہے نا وہ تو ایک موت ہے. ہاں جی, تو وہ بڑا مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں لیڈی ڈاکٹر اتنی تعداد میں ہونی چاہیے. تو حضرت نے جو اجازت دی تو یہ کہے یہ متقیہ ہے, متقیہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے. ایک متقیہ ڈاکٹر بن جائے تو کتنی عورتوں کی حفاظت ہو گئی. جی ماشاء اللہ, ان کا یعنی کام بن گیا. اگر اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے صرف فاسق فاجرہ کو اجازت دے دی اور متقیوں کو آپ نے روک دیا تو ان کا تو مردوں سے زیادہ خطرناک ہونا معاملہ ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی کہ حضرت نے جو فرمایا اس لیے فرمایا کیونکہ یہ معاشرے کے مطابق بات ہے. پھر تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے میرے اوپر بہت ساری چیزیں کھول لیں, لیکن وہ کافی عرصے کے بعد کی بات ہے, اس وقت اتنی بات تھی. ہاں جی, تو بعد میں تو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یعنی کھول دی. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں حضرت نے جو فرمایا کہ ایم اے پورا کر لینا اچھا نظر آتا ہے, اس کا ادھورا رکھنا برا معلوم ہوتا ہے. توبہ پر استقامت بغیر امت و عظیمت کے ممکن نہیں. فرمایا اس کا علاج بجز ہمت اور عظیمت کے کچھ نہیں. آئیے کہ اللہ تعالیٰ خود توفیق عطا فرمائے. دعا کیا کریں, یہ فقیر بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے. تین چیزیں جمع کر لیں. سبحان اللہ, مختصر ترین. بغیر ہمت و عظیمت کے علاج کوئی نہیں. دوسری بات, دعا کر لیا کریں. تیسری بات, میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہی باتیں ہو سکتی. آج میرے پاس ایک صاحب نے واٹس ایپ کیا کہ آنکھوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے, اس کا کیا علاج. میں نے یہی جواب دیا, اس کا علاج ہمت ہے. آپ کو ہمت کرنا پڑے گا, کیا کریں آپ. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ تو بہت زبردست قسم کے انالسٹ ہیں نا, تو وہ تو ایسی بات کرتے بالکل آدمی چپ ہو جاتا. ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میری آنکھ اٹھی جاتی ہے, میں کیا کروں, میں روکنا چاہتا ہوں لیکن آنکھ اٹھی جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا اگر اس کا والد یا تمہارا والد موجود ہو اور تمہیں دیکھ رہا ہو پھر آپ کی نظر اٹھے گی. ہاں جی, تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اے بے غیرت, والد سے تو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ڈر ہے, چاہے اپنی ہے اس کی, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے. اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا, اس چیز کو ذہن میں لاؤ نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو بات تو بالکل صحیح ہے. اگر یہ بات ہمارے دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کس لیے کرتے ہیں. اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ اللہ جل شانو آپ کے دل پہ ہر وقت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا مطلب آپ کا ہو, پھر کیا ہوگا, پھر آپ گناہ نہیں کر سکیں گے. پھر گناہ نہیں کر سکیں گے. یہ جو ہم کثرت کے ساتھ ذکر کراتے ہیں اور یہ ضربے لگا لگا کے کراتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. بھائی شریعت کی بات تو سب کو معلوم ہے کہ ناجائز ہے. کیا مجھے بتاؤ مسلمان ہوگا اور یہ سمجھتا ہوگا کہ جائز ہے؟ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے؟ ظاہر سب سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل جو نہیں کرتے وہ غفلت میں ہے. ان کو عین وقت پہ یاد نہیں ہوتا کہ میرا اللہ دیکھ رہے ہیں. تو اس صورت میں اس کو ایک چیز مطلب ہونی چاہیے, استقامت, کہ ہر وقت اس کو خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے نفس کو قابو کرنے پر اس کو کنٹرول مطلب آ جائے, مطلب وہ جو ہے نا وہ کر سکے. تو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. بھائی میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے حضرت نے مثال دی کہ اگر اس کا والد یا تمہارا والد ہو تو کیا دیکھو گے, تو اس وقت کنٹرول تو کر سکتا ہے نا. تو حضرت نے پہلے اس کو مثال دی, کنٹرول تم کر سکتے ہو صرف کر نہیں رہے ہو, تو یہاں بھی کر لیا کرو, یہ بتا دیا. تو یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ ہمت اور عزیمت کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے. ہاں اس کے لیے دعا مسلسل کرنے چاہیے. اسباب کو اختیار کر لو, مسبب الاسباب سے مانگ لو. اسباب کو اختیار کر لو, مسبب الاسباب سے مانگو تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے, 9:10 ہو چکے ہیں, ہونا ہے مکتوب نمبر 11 صفحہ نمبر 280. جزاک اللہ. مکتوب نمبر 11 مسترشد. اکثر طبیعت پریشان رہتی ہے, سکون کم ملتا ہے. علی گڑھ کی فضا تو عجیب ہے جو میرے طبیعت کو موافق نہیں. یہاں کے لوگوں سے کس طرح میل ملاپ رکھا جائے؟ قرآن شریف روزانہ بلا ترجمہ پڑھتا ہوں, ترجمہ سے پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے. نمبر 4 جھوٹ بولنے کی عادت کافی ہے, اس کے چھوڑنے کی کیا صورت ہے؟ 5 کسی غیر مسلم یا مسلم سے اس نظریے دوستی رکھنا کہ کبھی اس سے نفع پہنچنے کی امید ہے, توکل کے خلاف اور برا تو نہیں ہے. کس صورت سے اسلام پر مکمل طریقے سے عمل ہو سکتا ہے؟ اپنے کو دنیا بھر سے ہیج سمجھتا ہوں, اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ اپنے کو کچھ معطل سا پاتا ہوں. مزاج میں تلون بہت زیادہ ہے, ذہنی کشمکش سے قوت ارادی بہت کمزور ہو گئی, معاملات بہت دیر میں طے کرتا ہوں, یعنی ڈیسیشن پاور نہیں ہے. نمبر 8 بہبودی دارین کے لیے دعا فرما دیجیے. نمبر 9 کبھی کبھی احباب سے نماز لے جانے پر مجبور کرتے, میں عام طور سے بچ جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی مجبوراً جانا بھی پڑ جاتا ہے, اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ 10 صبح فجر کے نماز کے بعد تلاوت قرآن شریف کرتا ہوں, کچھ حصہ آیت المسلمین پڑھ لیتا ہوں, اس کے علاوہ 5 وقت نماز اکثر جماعت سے ہوتی ہے, اور جب یاد آ جائے تو لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اور کیا معمولات ہونے چاہیے؟ نمبر 11 میری صحت تو اچھی نہیں ہے, کیا ہر جمعہ کو روزہ رکھ لیا کروں؟ نمبر 12 شکر کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے, اس کے حصول کا کیا طریقہ ہوگا؟ بڑے پریکٹیکل قسم کے اپنے پرابلم رکھے ہیں آج. یہ عام لوگ کے مسائل ہیں, مطلب یہ کوئی ایسا نہیں کہ بہت برا آدمی تھا, یہ آج کل کے نوجوانوں کے تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ حالات ہیں. نمبر 1 پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پہلے سبب مطلب دیکھو نا, بلا وجہ تو پریشانی ہوتی, بلا وجہ جو پریشانی ہوتی وہ بیماری ہوتی ہے جسمانی, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈپریشن. ڈپریشن ہوتا ہے نا, تو ڈپریشن تو اس کے ظاہر پر اپنے پیرامیٹرز ہیں, ان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کیا ڈپریشن ہے یا کوئی وجہ ہے بیماری کا. نمبر 2 لوگوں سے میل ملاپ کرنے کا, اپنے کاموں میں مصروف رہے اور غیر سے بلا ضرورت میل جو نہ بڑھائیں, صالحین سے ملنا چاہیے, غیر صالح سے بقدر ضرورت, بقدر ضرورت. یعنی آپ سودا لے رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا بھائی کوئی ولی اللہ بیٹھا ہو تو میں اس سے سودا لوں گا, پھر تو آپ بازار میں پھرتے رہیں, تو سودا تو لیں گے. آخر بس میں بھی جائیں گے تو بس میں جائیں گے تو ہر ڈرائیور تو مفتی نہیں ہوگا, مطلب ظاہر ہر قسم کے لوگ ہوں گے. تو مطلب یہ بقدر ضرورت تو لوگوں سے ملاقات کی جا سکتی ہے ضرورت کے درجے میں, لیکن بلا وجہ نہیں. نمبر 3 مطالعہ ترجمہ قرآنی برائے عمل. مولانا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ مرائے کا ترجمہ پڑھ لے, اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دریافت کر لیں, ترجمہ صرف عمل کی نیت سے پڑھے. اس میں ایک چھپا ہوا چھپی ہوئی نصیحت ہے, اور وہ نصیحت یہ ہے کہ انسان ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو شیخ القرآن نہ سمجھے. مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ بھائی میں تو بڑا آدمی ہو گیا ہوں کہ مجھے تو قرآن کا ترجمہ آتا ہے. ہاں جی یہ نہیں, بلکہ عمل کی نیت سے انسان پڑھ لے. نمبر 4 کذب. استغفار کیجئے, اس مواخذہ کو یاد کیجئے جو کاذب سے کیا جائے گا, اس عذاب کو یاد رکھیجئے جو جھوٹے کو دیا جائے گا. اللہم ارحمنا, خدا نے جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے. ہاں جی. نمبر 5 مسلم و غیر مسلم سے میل. کسی مسلمان کا یا غیر مسلم سے اس نیت سے میل رکھنا کہ اس کے شر سے بچا رہا ہوں جائز ہے, نفع کی امید تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے. کیا خوبصورت بات کی, کیا خوبصورت بات کی. یعنی شر سے بچنے کے لیے تو ہے گنجائش, کیونکہ شر تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو نفع والی بات ہے فرمایا, اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے رکھے. क्योंकि लोगों के दिल में भी अल्लाह ही डालता है ना। हुब बोझ ले अल्लाह हो, मोहब्बत और दुश्मनी सिर्फ खुदा के लिए होनी चाहिए। इस्लाम पर अमल का तरीका तदरीज और आहिस्तगी से काम शुरू करें। पहले अकायद दुरुस्त कीजिए, फिर इबादात की तकमीलिए, फिर अखलाक संवारिए, फिर आगे बढ़िए। गुनाहों से फिलफोर कशराकश किनारकशी और इस्तगफार ज़रूरी है। अच्छा देखिए, तदरीज जो है ना, ये बहुत बड़ा उसूल है। इस्लाम आया है तदरीज के साथ। पूरा अगर हम हिस्ट्री पढ़ लें तो तदरीज के साथ आया। अब जब मुकम्मल हो गया तो इल्म मुकम्मल हो गया, इल्म मुकम्मल हो गया। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नियमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। इस वजह से इल्म के बारे में अगर पूछेंगे तो फाइनल बात बता दी जाएगी, फाइनल बात बता दी जाएगी। किसी मुफ्ती से पूछेंगे तो आपको फाइनल बात, ये जायज़ है ना जायज़ है, ये करो या ना करो, इस तरह मतलब वो कह रहे, वो तो उसमें वो तदरीज वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो तो फाइनल बात बताएगा। लेकिन जब अमल करेंगे तो अमल में उन तमाम प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को सामने रखना होता है, जो हर्डल्स है प्रैक्टिकल। मसलन नफ्स की हर्डल है, दिल का मसला है, सोबत का मसला है और तमाम चीज़ें। तो आप उसमें हर एक से फाइनल बात का तलब करें, उसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो अमली तौर पर आपको तदरीज इख्तियार करना पड़ता है। अब एक आम आदमी तदरीज की बात करेगा तो ज़िम्मेदार हो जाएगा। इसके मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी डॉक्टर नहीं है और वो किसी का इलाज करेगा, तो अगर उसको शिफा हो गया तो चलो हो गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन अगर उसको नुकसान हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगा, जो डॉक्टर नहीं था और इसने इलाज कर लिया, उसको पकड़ा जाएगा। हुकूमत भी उसको पकड़ सकता है और शरीयत में भी वो मुजरिम है। उसने क्यों ऐसा काम किया जो उसको नहीं आता। कोई ड्राइवर नहीं है और ड्राइविंग के सीट पर बैठ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ज़िम्मेदार कौन होगा, ज़ाहिर वही होगा। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स मतलब जो है ना, वो डॉक्टर नहीं है और इलाज करेगा तो मुजरिम होगा। इस तरीके से अगर कोई शेख नहीं है, वो किसी को तदरीज पर बताएगा तो मुजरिम हो जाएगा। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर शेख का होना कितना ज़रूरी हो गया। इसमें मशायख के लिए आसानी की बात भी हो गई कि वो उनके लिए रास्ता आ गया कि वो अमली तौर पर जारे करेंगे, क्योंकि उसको उनको इन तमाम चीज़ों का इदराक अल्लाह पाक नसीब फरमा देते हैं कि कौन से वक्त कौन सा काम करना चाहिए। तो वो प्रैक्टिकलिटी के लिए होता है, सुस्ती के लिए नहीं होता। क्या किसी वजह से आप छोड़ दें, नहीं। वो अगर कहता है तो मिसाल के तौर पर देखें ना, हज़रत तानवी फरमाते भाई अपने सारे अयूब भेज दो, जो आप में अंदर अयूब है वो मुझे भेज दो। फिर फरमाया अमल तो सिर्फ एक बात पर होगी, जब तक वो पक्का ना हो जाए दूसरे पे नहीं जाएंगे। अभी तदरीज है या नहीं है, हाँ जी। तो तदरीज तो होगी लेकिन मशायख के लिए बात है, आम लोग के लिए नहीं है, आम लोग के लिए नहीं है। आम लोग तो सिर्फ मसले की हद तक ही बात कर सकते हैं, बाकी जो मशायख है उनको चूंकि इसका तरीका आता होता है, उनके लिए जिम्मेदारी भी होती है, तो उन पर कर सकते हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि पहले क्या करें, तदरीज और आहिस्तगी से काम शुरू कीजिए, पहले अकायद दुरुस्त कीजिए, फिर इबादात की तकमील कीजिए, फिर अखलाक संवारिए, फिर आगे बढ़िए। गुनाहों से फिलफोर की नाकशी और इस्तगफार करना ज़रूरी है। तवाज़ो, ये बातें अच्छी हैं, अभी गो मुस्तकिल नहीं हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल भी हो जाएंगी। तलवन मिजाज, इसके अजाले की अल्लाह ताला से दुआ किया करें और इससे मदद मांगिए और उससे मदद मांगिए और इंशाअल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, मायूस ना हो। नंबर 8, दिल से दुआ करता हूँ। नंबर 9, सिनेमा को कभी ना जाइए और 200 साफ के देखिए, खुदा ताला के हुक्म के खिलाफ। हजरत फरमाते हैं कि अगर ऐसी सूरत में दोस्त आपकी सही बात नहीं मान रहे तो आप उनकी गलत बात क्यों माने। आप अगर उनको मिसाल के तौर पर मस्जिद के लाते हैं या अच्छे आदमी लोग, वो कहते हैं जी माजूर है माजूर, तो बस सिनेमा में फिर आप माजूर हैं। हम आप उनको कह रहे भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए इसकी जात नहीं है। हाँ जी, बाज़ लोगों ने, शैतान ने मतलब दिलों के दिलों में वो इस किस्म दिलाए, ओ जी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस पर एक अजीब वाक्य मुझे याद है, सुभान अल्लाह क्या अजीब बात है। एक फारस ईरान में एक आदमी थे, बड़े जो है मतलब सूफी मिजाज। तो यहाँ पर एक शायर थे जो सूफ़ी नहीं थे लेकिन सूफियाना शायरी करते थे, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. صوفی نہیں تھے لیکن صوفیانہ شاعری کرتے تھے, ان کے اشعار ایران پہنچ گیا, فارسی میں کرتے تھے. وہ صاحب ان کو بڑا بزرگ سمجھ کر ملنے کے لیے آیا. جب ان کی جگہ پہ پہنچا تو دیکھا کہ گھر والے نے بتایا کہ وہ حجام کے پاس گئے ہیں. اب وہ حجام کی دکان پہ پہنچ گیا تو اس وقت وہ داڑھی ان کی تراش رہا تھا, مطلب موڑ رہا تھا. تو یہ تو ان کو بزرگ سمجھ کے آیا تھا, اب یہ دیکھ لیا تو حیرت ہو گئی کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں, کیا یہ وہی آدمی ہے؟ تو نے کہا آغا آغا چمی تراشی, چونکہ فارسی قوان تھے, آغا آغا چمی تراشی, آغا آپ کیا مطلب وہ مڑ رہے ہیں. تو شاعر تھے نا, تو شاعر تو آپ کو پتہ ہے اس زبان پہ جواب موجود ہوتا ہے. انہوں نے کہا دل کیسے نہیں بھی تراشم, کسی کا دل تو نہیں چیر رہا ہوں نا, مطلب یہ کسی کا دل تو نہیں چیر. وہ آج کل شرابیوں سے پوچھے نا شراب کیوں پیتے ہو, کہتے کسی کا خون تو نہیں پی رہا نا, مطلب یہ ان کے وہ شاعرانہ جواب ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ کہ دل کیسے نہیں بھی تراشم, یہ تو صاحب حال تھے. اس نے کہا چمی گفتی دل رسول میں تراشی, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تین چیزیں. بس کو سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. صاحب دل تو تھے, ہاں جی اس کا تخلص تھا بے دل, لیکن دے صاحب دل. تو وہ جو ہے نا بلے وہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آ گئے تو اس کی زبان پہ ایک شعر تھا, جزاک اللہ کے چشم انباز کر دی, مرا با جان جہاں امراض کر دی. آپ کو اللہ جزا دے کہ آپ نے میرے آنکھیں کھول دی اور مجھے جانے جانا کے ساتھ ہمراز کر دیا اور داڑھی مڑنے سے توبہ کر لیا. سمجھ میں آ گئی نا بات, یعنی اس کے دل پہ ایک لگ گیا کہ ملے کیا کر رہے ہو تم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر رہے ہو. تو یہ بات ہے کہ اس میں جو ہے نا اگر لوگ ہمیں گناہ کی دعوت دیں اور درمیان میں کہتے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے, یہ غلط صوفی ہوتے ہیں نا, غلط صوفی. یہاں پر ایک گیس کے محکمے میں ایک افسر ہے میرے, ہمارے کلیگ تھے اس کے بھائی ہیں. تو گیس کا محکمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, سفارش وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹس وغیرہ بناتے ہیں. تو یہ غلط کار صوفی جو ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ضرورت دنیا کی ہوتی ہے. تو اس طرح کوئی صوفی تھے, اگر صوفی نہیں تھے بدماش تھے, لیکن صوفی مشہور تھے, مطلب صوفی اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا. آج تو باقاعدہ ایک دن وسکی وہ پرج میں رکھ کے جو ہے نا, مطلب اس کے اوپر جو ہے نا رومال رکھ کے لے آئے اور کہتے جی میرا دل نہیں توڑنا, بس آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا دل نہیں توڑنا, اس کو پی لے. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کوئی گرا دیا, کہتے بھائی یہ کیا کر رہا, مجھے شراب دے رہا. ہاں جی, تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں نے تصور بنایا کہ بھائی میرا دل نہ توڑنا بہت بری بات ہے, اللہ کو نہ پسند ہے. بھائی اللہ پاک کو کیا گناہ پسند ہے؟ لوگوں نے اس قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ سینما, کہتے بھائی اس پہ میں نہیں ہوں, اس پہ میں نہیں ہوں. معمولات بالفعل یہ کافی ہیں, روزہ دوشنبہ کو یا جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں, سنت تو یہی ہے نا. اور جمعے کا روزہ جو ہے تب رکھ سکتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی اور روزہ بھی رکھ لیا جائے, صرف علیحدہ جمعے کو روزہ رکھنا وہ نہیں ہے. شکر کیا ہے؟ شکر کے معنی کہ انعامات کو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جانا جائے جو اس نے اپنے بندہ کو اس بندہ کے کسی ذاتی استحقاق کے بغیر عطا فرمائے. بحمد اللہ یہ کسی مسلمان پر مشکل نہیں ہے, ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے, مجھے جو نعمت بھی اللہ نے دیے صرف اس نے اپنے فضل سے دیے. میں یہاں بیٹھا ہوں یہ بات کروں, خدا کی قسم اللہ کے فضل کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا, اور آپ کا ادھر بیٹھنا بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. ہاں جی کچھ اعلانات سن لیں. کل انشاءاللہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک خواتین کا جوڑ ہے, اور یہ جوڑ ہمارا جو ہوتا ہے یہ بہت اہم جوڑ ہوتا ہے. جیسے ابھی عرض کیا, خواتین کی تربیت انتہائی درجے کی ضروری بات ہے, گھروں کے اصلاح کے لیے خواتین کی تربیت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پردے کے ساتھ اور شریعت کے اہتمام کے ساتھ یہ جوڑ ہوتے ہیں. تو کل 9 سے 12 بجے تک جوڑے, تو اپنے گھر والوں کو وہ جو ہے نا اس میں لے آئیے. ہاں بچوں کو خود سنبھالے اور گھر والوں کو مطلب لے آئیے. جو ٹاپکس ہے وہ یہ کفایت شعاری کی برکات اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت. مجھے بتاؤ کہ کسی خاتون میں یہ کفایت شعاری والی بات آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے, اللہ نصیب فرما دے. ٹھیک ہے. نمبر دو, اولاد کی اچھی تربیت ماؤں کی ذمہ داری ہے. اور تیسرا فہم و تصوف ہو تو ہمارا مطلب سدا بہار ٹاپک ہے. ہاں جی. اور نمبر دو, جہانگیر کا جوڑ 24 گھنٹے کا جو ہے وہ اگلے ہفتے کو 4 جون یعنی عصر کے وقت سے مطلب 3 بجے سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 3 بجے اتوار کو مطلب جنوا اس وقت تک ہوگا. تو ساتھ ہی پہلے اس کے لیے بھی اپنا بندوبست وغیرہ کر لیں, چونکہ ہفتے کا دن اکثر چھٹی ہوتی ہے, مطلب اگر کوئی کام بھی کر رہے تو بعد میں جا شام تک تو پہنچ ہی جائے گا, تو اتوار کے دن تو اکثر چھٹی ہوتی ہے, تو بہت آسان ہے انشاءاللہ وہاں پر انشاءاللہ ہوگا جہانگیرہ میں. تو ابھی ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو,
لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جو آپ بیعت کرنا چاہتے تھے آپ بیعت کرنا چاہتے تھے نا آج آپ بھی پکڑ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے چھوٹے ہیں یا بڑے مجھے معلوم ہے نہیں مجھ سے قصدن ہوئے یا خطا سے ظاہر کے یا باطن کی اے اللہ میری توبہ قبول فرما آئندہ کے لیے انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا اگر غلطی سے ہوا فوراً توبہ کروں گا، میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے، اور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت سید تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب کی شبیر رحمت کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہروردیہ میں. اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سلسلے، ہمارے ساتھی، سارے ساتھیوں کو چاروں سلسلوں کے اندر داخل فرما دیں، چار سلسلوں کے اندر ان کو قبول فرما دیں، اور چار سلسلوں کی فیض و برکات ان کو ہم سب کو نصیب فرما دیں، اور جتنے جو دوسرے حضرات کے اللہ فیض و برکات جو ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی ان کو اور ہم سب کو عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد رب العالمین. اس پر جو ہے نا یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو 40 دن تک جو ہے نا اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ناغہ نہیں کرنا، ناغہ کرنے سے پھر دوبارہ شروع کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی وقت خود مقرر کر لے. اور نیچے جو نماز کا بعد والا ہے یہ تو پورے عمر بھر کے لیے ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 4 دفعہ. اور یہ 40 دن کے لیے 40 دن بعد کے لیے بتانا ہے. ٹیلی فون نمبر اس پر ہے.
جی بہت شکریہ. سر بہت شکریہ.
گاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكاملة على محمد وعلى آله وصحبه.
نحمدک یا خیر معمول و اکرم رسول علی ما لمت مناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلاۃ الرسول وصلی علیہ مختلف الدبور والقبول من شعبت الفروع من رسول ثم نسل ما سنقول من السوال من القبول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان انا امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت ولي خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما وأهلني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن المؤمن يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اني مسني نور انت ارحم الراحمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب انزل لي منزلا مبارك وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب لا يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي اوزني ان اشكر نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم واصل لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من خطايا كما نقى الثوب الابيض ابيض من الدنس وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت من المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت ولي مولاها انا نسالك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجات امرك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم من يسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصل لي ديني الذي هو عصمه امري واصل لي دنياي التي في معاشي واجعل لي اخره التي في معادي واجعل حياتي زياده في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم من يعوذ من الاجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماس ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال من فتنه المحي والممات ومن القسوه والغفله والاله والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشقاق والسمعه والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الاسقام وزلل الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبه الرجال ومن ان رد الى ارزل الامر وفتنه الدنيا من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات في حق محمد اشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد اشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصفي محمد اقبال المدني وسيد الاشياء وسيد تنظيم الحق وسيد تنظيم الحق رحمه الله عليهم وجميع المتعلقين في كفر مماتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاه تسبق الايات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.